عجب المعجب چودہ سو تیئیس ہجری مطابق 13 ستمبر 2002 عیسوی جمعہ المبارکہ ہفتہ، بیسواں پارہ سورہ عنکبوت شریف آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. کریں گے تو اوحرقو اوحرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا.
وقال إنما
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. یشرو اور یلعنو پر اگر آواز اسٹریٹ کریں گے تو سنگولر سے یہ پلورل بن جائے گا، یاد رکھیے گا. اس لیے یشرو یلعنو یہ گرامر کے فائدے ہی نظر آئیں گے انشاءاللہ.
وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. فآمن له لوط. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم.
وقال إني عبد
وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها. ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله. إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءتنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون آمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا گزشتہ رکوع کی آخر میں بعد الموت موت کے بعد اٹھائے جانے کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو قرآن نے پڑھا اولم یرو کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعید کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ کیوں کر مخلوق کی ابتدا فرماتا ہے اسے دوبارہ بنایا آج کی یہ بحث چل رہی ہے یہاں سے مسلسل تین چار عظیم پیغمبروں کی امتوں کی ہلاکت ذکر اور اس کے نتائج یہ خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا خصوصی ذکر مختصر لیکن ایک چیز سے پہلے گزر چکا ہے
اور ان سب کے روشنی میں جو نتیجہ نکالا ہے وہ بھی آپ بتایا جائے گا انشاءاللہ. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی واولئک هم العذاب الأليم. اور وہ انہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کو نہ مانا وہ ہے جنہیں میری رحمت کی امید نہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مشرکین کا عقیدہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا, جو کچھ ہے وہ دنیا کی زندگی ہی تک ہے, مر گئے سب نہ کوئی حساب نہ کوئی کتاب کچھ. قرآن نے جگہ جگہ موت بات کے پھیلا اچھے عمل کا اچھا بدلہ برے عمل کا برا بدلہ, جہنم بنائے گئے ہیں جنت بنائے گئے ہیں. اسی لیے کہا کہ تمہارے عمل کا جواب اس دن تمہیں دیا گیا. تو ان کا عقیدہ یہی دستا مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ رب کریم فرماتا ہے یہ عقیدہ اگر کوئی شخص رکھے تو اس کے لیے بڑا خوفناک عذاب ہے, العذاب الالیم, بڑا دردناک عذاب ہے. مرنا ہے, مرنے کے بعد پھر اٹھنا, اٹھنے کے بعد پھر حساب کتاب ہے, اور اس کے بعد جیسا عمل اسی جب اسی قوم کو پان نہ آیا مگر بولے انہیں قتل کرنا شروع ہو چکی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اس عقیدے کو پیش کیا, اے میری قوم تمہیں مرنا ہے, پھر تم سے بات خوش کی گئی, سوال و جوابات سب کے کیا جواب دو کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے. تو ان کے پاس اگر کوئی دلیل ہوگی تب تو پیش کرتے, کوئی دلیل ہی نہیں دلیل کیا پیش کرتے, ہما کا ہاں جواب آپ قوم ہی. تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو اردو کا ایک بڑا بہت مشہور ترین محاورہ, مثالی محاورہ ہے, کھسیانی بلی کھمبا نوچے, سنا ہوگا آپ لوگوں نے, نہیں سنا؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے بڑا پرانا محاورہ ہے. اب کیا ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے؟ تو پلاننگ تیار کی گئی, مار دو اس کو, قتل کر دو, جلا دو اس کو, اسی بات کر رہا ہے, موت کو اٹھائے جائیں. سوچو تو اقتلو او حرقو, یا تو اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو. پھر آپ کو جلانے کے لیے تدبیر کی گئی, جس کی پوری تفصیل سورہ انبیاء شریف میں گزر چکی ہے. بڑی خوفناک سازش, زمین گڈھا کھودا گیا بہت بڑا تھا, لکڑیاں اکٹھی کی گئی, کئی مہینے سے یہ کام چل کرا, لکڑی اکٹھا کی جا رہی, اکٹھی کر کے لکڑیوں کو آگ لگا دی. گوکھن منجنی بولتے, اس سے آپ کو آگ کے اندر پھینک دیا, کئی دن تک آپ آگ میں رہے, باہر نکلا. اللہ من النار, رب کریم فرماتا ہے تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا, کچھ نہیں کر سکی آگ. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں ضرور نشانیاں ایمان والوں کے لیے. معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے, اور یہ بات یاد رکھا کہ اللہ کا جتنا قریبی ہوتا ہے اس کو اتنی ہی ستایا جاتا ہے, اس کو اتنا ہی آزمایا جاتا ہے. آزمائش پر کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے, کبھی جزبز نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر برداشت سے باہر محسوس ہونے لگے تو پھر اللہ ہی کی بارگاہ میں رجوع کر کے کہنا چاہیے کہ اللہ اب تو صبر کی توفیق عطا کر. یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کا, آزمائش بھی اسی کی طرف سے, تو صبر کی بھی اسی سے مانگی ہے, تو نے ہی آزمایا ہے, تو ہی صبر کی توفیق ملی. بس یہ آزمائش, یعنی سوچیے کسی کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے, کوئی معمولی بات نہیں. یہ اس قوم کا وتیرہ ہے کہ جس قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نیک کام کے لیے بلایا تھا, ایمان کے لیے, تاکہ تم ایمان اس سے مقصود یہ ہے کہ چونکہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ملت کا فالوور بتاتے تھے، ہم انہی کے مذہب پر ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کہتا ہے کہ تو ان کے مذہب پر ہو، انہوں نے تو کبھی بت پوجنے کو نہیں کہا تھا، انہوں نے تو کبھی شرک نہیں کہا تھا، وہ تو ہمیشہ کہتے اتنی گئی عمر المشرکین، میں تو مشرکوں سے برات ظاہر کرتا، یہ تم لوگوں نے کیا ڈھونگ رچا رچا رکھا ہے، اگر تو ان کے ماننے والے ہو تو ان کو ماننے والے ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اور وہی تبلیغ وہی بات تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کہتے ہیں، میری وہی بات ہے تو اس کو کیوں نہیں، تو جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا، قوم نمرود تباہ و برباد کر دی گئی، تم بھی تباہ و برباد کر دی جاؤ، فانجاؤ اللہ من النار، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمایا، اس کی پوری توضیحات وہیں گزر چکی سطح کے بارے میں، ہمارے علماء عارفین علماء نے اسپیشلی تفسیر روح البیان بڑی ایمان افروز تفسیر ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمائش میں ڈالا گیا اور آپ جو بچ گئے، یہ دراصل اسی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور اس کا کہ اس کی وجہ سے آپ انداز ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا سا تاریخی حیثیت سے ذرا بڑا اٹھ لیجیے، حضرت سیدنا عثمان حرمانی رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت سرکار خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد تھے، عظیم شان ولی سیر و سیاحت کرتے ہوئے ایران کے ایک علاقے میں پہنچے، وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ آپ کی پرستش و پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اس کی، تو آپ ان کے پاس گئے اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، بولے اس کی عبادت کر رہے ہیں، کیا یہ آگ تم لوگوں کو جلائے گی نہیں، کہا ابھی بات کر رہے ہیں کیوں نہیں جلائے گی، آگ کا کام ہی جلانا ہے، اور میں تو ایسے کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہوں کرتے ہو کہ جو آگ کو جلانے اور آگ کو بجھانے دونوں کی قدرت اسی کے پاس ہو، ایک لڑکا ایک بچہ چھپا سکتا ہوگی اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے آپ جا کے بیٹھ گئے، ایسے عثمان ہرونی جلتی بھی آگ، اس بچے کسی آتش پرست کا بچہ تھا، اس کو اٹھایا گود میں لیا اور جا کر کے آگ کے بیچ بیٹھ گئے، کئی گھنٹہ بیٹھے رہے اور سوچ میں نکل آئے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، معلوم یہ ہوا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی اثر و فیضان جہاں جہاں ہوگا وہاں وہاں حفاظت الہی مقصود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صلب انور میں تھا وہاں حفاظت ہوئی، حضرت عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سادات کرام سے ہیں، ان کے نصب شریف میں نور نور گرامی وقار کا اثر ہے، خلاصہ کلام یہ کہ اللہ جل شانہ ان کو بچا لیا۔ اس آیت سے ایک اور مسئلہ محسوس ہوا کہ دین کی دعوت دینے میں بڑی مشکلات بڑی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان دین کے داعین کو دین کے مبلغین کی حفاظت فرماتا ہے، ورنہ ہم یہی کہ اگر اللہ کی حفاظت نہ ہو تو کوئی بھی دین کا داعی ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، اتنے لوگ جان کے دشمن ہو جائے، یہ فیکٹ ہے، جب بھی آپ کوئی اچھی تبلیغ اچھی دعوت دے کر کے اٹھیں گے تو دشمنی آپ کی لازمی حصہ ہو جائے گی، ہاں برائی کے لیے آپ اٹھیں تو آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ ہو جائیں گے اور آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ ہار جائیں گے، ہے نا، وہ ہندوستان کا رجنیس تھا نا، رجنیس مدود ہے، مر گیا مردود کہے گا خبیث اعظم ہے، پوری دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اتنا بڑا مردود جن سے زدہ تھا، امریکہ تک آ کر کے اس نے اپنی خلاصتوں کی تحریر لگائی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ راعی کی حفاظت فرما رہا ہے اور اس کی دعوت زندہ فرما رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام تقریباً آج 350 سال سے زیادہ ہو رہا ہے آپ کو دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں, 3500 سال سے زیادہ ہو رہا ہے. کل بھی ان کی تعلیم زندہ تھی, آج بھی ان کی تعلیم زندہ ہے اور قیامت تک ان کی تعلیم زندہ رہے گی. یہ اثر ہوتا ہے. اور ابراہیم نے فرمایا تم نے اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے, پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں تبلیغ فرمایا. تم ان بتوں کو پوجتے ہو, ان سے محبت جتاتے ہو, وہ بھی کب تک؟ دنیا کی زندگی تک. لیکن تم کو معلوم ہونا چاہیے موت کے بعد تم جو ان سے دوستی جتاتے ہو اور دم بھرتے ہو, نہ تم ان کے کچھ کام آ سکو گے اور نہ وہ تمہارے کچھ کام آ سکیں گے. دونوں بات آخرت میں جب تمہارا مسئلہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو ہر ایک دوسرے کے ساتھ انکار جائے گا, ہر ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ کہے گا وہ تو سے پوچھا جائے گا تم نے ان کو کہا کہ میری اپنی پرستش کرواؤ, تو کہیں گے اللہ ہم نے تو ان سے کچھ نہیں کہا تھا. انہیں سے پوچھ تو ان سے کہا جائے گا تم نے کیوں ان کی عبادت کی, تو ایک کا الزام دوسرے پر ڈالیں گے, وہ کہے گا نہیں یہ اللہ اسی نے کہا تھا پرستش کرنے کے لیے, ہر انکار کر دے گا. ایسی دوستی کیا یار, دوستی وہ کہو جو دنیا میں بھی کام آئے آخرت میں کام آئے. سورہ شورا شریف غالب ہے یا سورہ زخرف شریف ہے, أَرَأَى اللَّهُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. أخلاء خليل يا جماعة دوست أفعلاء أخلاء يا جماعة متصل يا رب العالمين هذا هو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هر دوست کا دشمن بنا ہوگا, مگر متقی لوگ جو ہوں گے پرہیزگار لوگ وہ دنیا کی دوستی میں دوست تھے اور آخرت کی دوستی میں دوست رہیں گے. یہ ہے نا جسے پاک لوگوں سے پوچھا گیا رسول اللہ ساری آئے تھے رسول اللہ قیامت کب 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 قائم ہوگی, وہ نے فرمایا یہ پوچھا ہے تیاری میں کیا تیاری جو آدمی جس سے دوستی کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا, جس سے دوستی کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. اب جو دنیا میں اور دوستی کرتے ہیں حشر ان کے ساتھ ہوگا, اللہ نے وہ کا دوست بنایا. اور پھر اس دن ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور لعنت کریں گے, لعنت کریں گے. اسی آیت کی تفسیر میں رحم اللہ عمر دن بعد اور بعد کی تفسیر میں فرمایا کریں گے قیامت کے دن دو دوستوں کو لایا جائے گا, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تخت پر آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے. رب کریم فرمائے گا ایک دوسرے کے بارے میں کہو, ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے اچھا دوست پیارا دوست میری کی طرف بلایا برائیوں سے روکا اللہ اس پر رحم فرمائے. کہے گا آپ جب اس کے بارے میں کہو تو اس کے بارے میں کہے گا, فرمائے گا کہ آپ تم دونوں جنت میں چلے جاؤ گے, پھر دو دوست لائے جائیں گے. آپ تم لوگ بتاؤ یہ بڑا خبیث تھا جس نے مجھ کو برائیوں میں ڈالا, بڑا مردود تھا گندگیوں کی طرف لے گیا, نیکیوں سے روکا, اللہ کی لعنت اس کے اوپر. کہے گا تو کہ وہی بات اس کے بارے میں فرمائے کو جاننا ملے جاؤ جاؤ گے. یہ اچھی دوستی اچھا پھل دیتی ہے. بڑے عقل مند کسی عربی عقل مند معترف ولی کو یہ شخص نے لکھا ہے کہ دوست بنانا کمال نہیں ہے, یہ دوستوں کہ دوست کس کو بنا رہے ہیں. دوست حضرت عثمان حکیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوست اور دشمن دا ہو کے سود و زیا پہ آدما، دوست اور دشمن کو نفع و نقصان کے مقابلہ ہو، اردو چھایا لکھتا ہے بنی کے چہرے پہ لاکھوں نثار ہوتے ہیں، بنی بگڑتی ہے دشمن ہزار ہوتے ہیں، ایسی دوستی کے ہے. دوست وہ ہے جو ہر اچھے عمل میں، ہر مصیبت کے وقت کا یہ ایک دوسرے کے ساتھ لعنت کر رہے ہیں، تو ملعون ہے، تو مردود ہے، تو نے مجھ کو برائی کے راستے پر ڈالا، وما باکم النار وما لکم من ناصر، اب تم لوگ جاؤ جہنم میں، اب تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے اور نہ تمہاری بخشش ہو سکتی، تم لوگ جاؤ جہنم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم. اب اس تعلیم کو حضور کی تعلیم کے ساتھ آپ کمپیئرنگ کریں، سیم وہی تعلیم ہے. جو تعلیم رسول کریم دے رہے ہیں وہی تعلیم ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، تو پھر اہل مکہ کو اس تعلیم کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. دعویٰ تو یہ ہے کہ ابراہیمی ملت کے فالوور ہیں، اور ملت ابراہیمی کے فالوور ہونے کے باوجود اس تعلیم سے یکسر روگردانی کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے دیکھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسلسل کوشش اور جد و جہد سے خالی دو شخصیتیں ایمان قبول کی تھی، ایک حضرت لوط علیہ السلام اور ایک حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس پوری قوم دشمن بنی ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام ابھی جو ہے وہ انہوں نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے، اور بعض روایت میں آیا ہوا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے. لوط بن ہارون بن آزر یہ رشتہ دیا گیا ہے اس طرح سے. اور حضرت لوط علیہ السلام ہی مان لا، اور حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس رامنا لگ، تو لوط اس پر ایمان لایا. یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ بھیجا گیا اور آپ بچ کر کے نکل آئے بے کسی سوزش اور جلن کے، آپ نے محسوس کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ اللہ کے بہت بڑے داعی اور مبلغ ہیں اور یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے، تو آپ کے ساتھ سارا سے بس. وقال ربی ان نبو العزیز الحکیم، اور ابراہیم نے کہا حضرت لوط علیہ السلام سے کہ اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی عزت و حکمت والا ہے. یہ واقعہ یاد کیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دمشق میں رہتے تھے، شام کے نزیر حضور ہوتے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی شریک حیات حضرت سارا آپ کی بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی خوبصورت، بہت حسن و جمال کا پیدا، گزرتے ہوئے مصر پہنچے. مصر کا بادشاہ اس وقت بڑا خبیث النفس تھا، کسی بھی مہمان کی عورت کو اس کے کارندے گھومتے رہتے تھے، اگر کسی کو کسی مہمان یا کسی باہر سے آنے والے شخص کی بیوی کے حسن و جمال کا ذکر چھڑتا تو وہ مردود اپنے حمل والا جائے گا. لیکن اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کوئی کہہ دیتا کہ میری بہن ہے تو کسی بہن پر ہاتھ نہیں کھاتا، عجب سے اس کی ذہنیت تھی. ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے مصر میں تو اس کو معلوم ہوا کیا کہتے تھے زبان میں، کچھ بھڑوے میں جا کر تو اس کو بتلایا، آج ایک مسافر آیا اس کے ساتھ بڑی خوبصورت ہو رہی، بلائے گا کہیں کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری بہن. سارا سنے والے میری بہن ہے. آپ نے جب اس نے بلوایا حضرت سارا کو تو آپ نے فرمایا دیکھ تو بھی مومن ہے، میں بھی مومن ہوں، تو بھی ایمان لا چکی ہے, مومن ہے, میں مومن ہوں, میں بھی ایمان لا جاؤں. اور اس رشتے ایمانی سے ہر مومن مومن کا بھائی اور بہن ہے, میں تجھ کو کہوں گی میری بہن. سارا لے کے گئے اس کے دربار, اس سے پوچھا کون سا میری بہن ہے. لیکن اس دن اس کا شیطان کچھ زیادہ ہی غالب آ گیا تھا. اس نے رات کو اپنے کمرے میں بلوایا, سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ اٹھانا جا, اس کا ہاتھ ہی شرم ہو گیا. آپ اللہ کی عبادت کریں گے. یہاں تک کہ جتنی بھی تدبیریں اس نے کی, ہر تدبیر میں وہ زق کھاتا چلا گیا. اسے توبہ کی, اور جب چلنے لگی تو اس کی ایک لوڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا, حضرت سارا کی خدمت کے لیے گیا تھا. تو حضرت سارا کی خدمت کے لیے گیا تھا. تو آپ فرماتے کہ مجھے تو حکم ہو چکا ہے, میں ابھی جب کر رہا ہوں. اور کہاں ان نو رضی اللہ کے بے شک وہی عزت پر پہنچ والا ہے. رب کریم نے مجھے جہاں ابھی حکم فرمایا ہے میں وہاں جاؤں گا, چلتے رہے گا. اس سلسلے میں کچھ حدیث ہیں ابن کثیر نے روایت کی, میں پڑھ دوں. مجھے بہت ہی یعنی دل کو آج بہت اپیل کیا ایک حدیث ہوگی, میں چھو گئی بات دل کو. حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ ایک زمانہ تو ہم پر ہو تھا کہ ہم ایک مسلمان بھائی کے لیے درہم و دینار کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے, اپنی دولت اپنی بھائی کی ہی سمجھتے تھے. پھر وہ زمانہ آیا کہ دولت ہمیں اپنے مسلم بھائی سے زیادہ عزیز معلوم ہونے لگی. میں نے حضور سے سنا ہے کہ اگر تم بیلوں کی دموں کے پیچھے لگ جاؤ گے اور تجارت میں مشغول ہو جاؤ گے اور اللہ کے راہ کا جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تمہاری گردنوں میں ذلت کے پٹے ڈال دے گا, جو اس وقت تک تم سے الگ نہ ہوں گے جب تک کہ تم پھر سے وہیں نہ آ جاؤ جہاں تھے اور تم توبہ. ایک دوسری حدیث, میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور بدعملیاں کریں گے, قرآن ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا. ان کے علم کو دیکھ کر تم اپنے علموں کو حقیر سمجھنے لگو گے. وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے, مسلمانوں کو قتل کریں گے. وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے, اہل علموں کو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے, مسلمانوں کو قتل کریں گے. بس جب یہ لوگ ظاہر ہو تو انہیں قتل کر دے گا, پھر نکلے پھر مارنا, پھر ظاہر ہو پھر قتل کر دے گا. وہ بھی خوش نصیب ہے جو انہیں قتل کرے, اور وہ بھی خوش نصیب ہے جو ان کے ہاتھوں قتل کیا جائے. ایک اور حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اچھا کی بات نسخ ہے, بنی اسرائیل کے اس آخری پیغمبر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں نبی عربی, قریشی, ہاشمی, خاتم الرسل, سید اولاد آدم کی بشارت دیتا ہوں جنہیں اللہ نے چن دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے. اب یہاں سے سلسلہ کلام الگ کر دیا گیا ہے, وہ وہاں پر ہے اسحاق سے. حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو فرمایا تم دوسری جگہ چلے جاؤ. آپ گئے, اس درمیان اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا. ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واقعہ سورہ ہود شریف میں بارہ ہمارے ہو چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بہت زیادہ تھا, غیر مہمانوں کے کھانا ہی نہیں کھاتے, کئی کئی دن اگر مہمان نہیں آتے بھوکے رہ جاتے. ایک روز بہت انتظار کرنے کے بعد دیکھا دو مہمان آئے, بڑے خوش ہوئے اور ہم گئے, ایک گائے ذبح کی, اس کا گوشت پورا خرائی کیا, سجا کر کے لے کر کے آئے, رکھ دیا. یہ دونوں مہمان کھانے سے بے رغبتی ظاہر کرنے لگے. حالانکہ آج جب جتنے مہمان آئے تو ان کی صورت حال یہ تھی کہ وہ بھوکے تکان سے چور پیاس سے آتے تھے تو ٹوٹ پڑتے تھے کھانے پر, مگر یہ دونوں آئے ہیں تو عجب صورت حال ہے کہ توجہ تک نہیں کر رہے. تو آپ کو کچھ خوف سا محسوس ہوا, یہ کون لوگ ہیں کہ آئے اور کیا ہوتا وہ جو ہے وہ کھانا تک نہیں کھا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبریل علیہ السلام جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں. رب کریم فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے اسے یعنی اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے, اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی, اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا, اور بے شک آخرت میں وہ ہمارے قرب خاص کے سزاوار ہے. یہ اس آیت کے روشنی میں کچھ حضرات کو تھوڑا شبہ ہوا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسحاق علیہ السلام, ان کے شہزادے حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام. اس حضرات کو شبہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بھائی ہیں. بات حضرات کو اس آیت کی روشنی میں شبہ ہو گیا. اس کا جواب بہت اچھے انداز میں دیا گیا ہے کہ ہوتا کیا, اصل میں پوتوں کو بھی بیٹا بول دیا جاتا ہے. پوتا جانتے ہیں, پوتا بیٹے کا بیٹا. ہاں جی, بیٹے کے بیٹے کو ہمارے یہاں پوتا کہتے ہیں. آپ کیا کیا بولتے ہیں؟ ابن الابن, پوتا نا. ولیکن ماذا یقول فی لسانہ کا ابن الابن, ہمارا پوتا. پوتا کو بھی بیٹا بول دیا جاتا ہے, جیسا کہ سورہ بقر, سورہ آل عمران شریف میں اور سورہ بقر شریف میں اس کی توضیح فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یعنی کیا کہا کہ ہم جو ہے اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے باپ کے متبع ہیں. اس میں تو ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں, اسحاق علیہ السلام بھی شامل ہیں, مگر برقرار چاہیے. لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے شہزادے یعقوب علیہ السلام ہیں اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. تو اب جو گھبراہٹ تھی وہ دور کرنے کے لیے فرشتے نے ایک نئی اسکیم پیش کی. ایک طریقہ بتا, آپ بھی چھوٹا نہ کریں, ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں. یہاں بھی اس طرح ہے, لیکن سوال بارہویں پارے میں سورہ ہود شریف میں ہے کہ جب کہا کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے گا, تو آپ کی اہلیہ حضرت سارہ جو تھی وہ ضعیف ہو چکی تھی, فقالت فضحے گا تو مسکرا اٹھی, ہوگا یہ کہا کہ انی عجوز عقیم, میں بوڑھی ہو چکی ہوں, میرے ہاں کوئی اولاد, میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم, کیا اللہ کی امر اس کی برکت اور اس کی رحمت پر تجھے تعجب محسوس ہوتا ہے؟ تعجب کیا ہو جائے, انشاء اللہ قادر مطلق عطا فرما دے. تو عطا فرمایا. یہ ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. اب حضرت لوط کا ذکر شروع ہو رہا ہے, خاص طور سے ذکر کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گئے صدوم شہر میں, وہاں اعلان نبوت فرمایا, لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگے. اتنی بگڑی ہوئی, اتنی بری, اتنی بدبخت سیاہ دل قوم, استغفر اللہ ربی استغفر اللہ, اتنی سیاہ دل قوم, کہتا ہوں لوط کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا. یعنی معلوم یہ ہوا شخص کی بھی شروع کر دی, ہاں جیسے لگتا تھا ہی پڑھنا. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ما سبقکم بها احد من العالمین, یہ بےہودہ بدتمیزانہ عمل, خبیثانہ عمل, تم سے پہلے دنیا میں کسی نے کیا. مردوں کا مردوں کے ساتھ خواہش کی تکمیل کرنا یہ اتنا شیطانی عمل ہے کہ تاریخ کے سب سے بڑے کمینے تم لوگ ہو, تم سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا تھا. چوری چماری چھنتائی غارت گری تو ہوتا رہا ہے, زناکاری ہوتی رہی ہے, لیکن لواطت کا عمل تم سے پہلے کسی نے کیا. غیرت دلائی, اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت بڑی مشہور ہے. غیرت دلائی مگر ایسا دل مردہ ہو چکا تھا. اللہ اکبر. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ. کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو. اللہ, ان کی برائیاں بیان کی گئی ہیں قوم لوط کی. یہ تو ہوتا ہی تھا کہ جو بدتمیزی کرتے تھے, اس کے علاوہ ان کی اور برائیاں بیان فرمائی گئی کہ کتنے چھچورے اور کھٹیا مزاج کے لوگ تھے. ابن کثیر نے بہت ساری باتیں لگو کی ہیں. یہ مجالس میں رابطہ چلتے وقت لوگوں پر سیٹیاں بجاتے تھے, کنکر پھینکتے تھے, پتھر پھینکتے تھے, لوٹ لیا کرتے تھے, چھین لیا کرتے تھے. ابن کثیر نے لکھا کہ مجمع میں ننگے ہو جایا کرتے تھے, اتنے پتھر نہیں کرتے تھے. اور اس پر درفا تباشا یہ کہ جب لوط علیہ السلام نے ڈرایا تو کیا کہا؟ اتنا بے عذاب اللہ, اللہ کا عذاب لے کر کے آؤ, انتم صادقین. اللہ اس آیت سے بےبر محسوس کیجیے کہ برائی اور جھوٹ اور باطل بہت بڑھ چڑھ کر کے حق کے مقابلے بولتا ہے. اگر کہیں حق اور باطل کے درمیان کوئی بحث چھڑ جائے تو دلائل کے اعتبار سے جیسے لگتا ہے کہ باطل کامیاب جا رہا ہے. آپ قادیانیوں سے مقابلہ کر کے دیکھ لیجیے, کسی باطل فیوچے والے سے بات کر کے دیکھ لیجیے, ایسا چیخ دیکھ کر بولنے کا لگتا ہے کہ یہی کی دلیل سب سے کمی ہے. لیکن چیخنا دلیل کی قوت, قوت دلیل, دلیل کی قوت کی وہ دل نہیں ہے. کیا کہا؟ اتنا بھی آداب لائن سچوں کو عذاب لے کر کے آؤ. اللہ پیغمبر سے اس قسم کی بات, رسول سے اس قسم کی بات. قوم المفسدین, عرض کیا میرے رب میری مدد فرمائے فساد ان لوگوں کو. بات کیا کی؟ اب وہ دو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب کھانا نہیں کھایا ان لوگوں نے, آپ نے کہا کیوں نہیں کھایا تو ساری کا بات بتائی گی, آپ گھبرائے نہیں, ہوں کسی اور کام کے لیے وہاں سے وہ نکلے گئے لوط علیہ السلام کے پاس. سدو حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے, بولے ہم آپ کے مہمان رکھ گئے, بہت پریشان ہو گئے, اندر سے ناپسند کیا ان لوگوں کے آنے کو. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت حسن و جمال کا پیکر بن کر کے گئے ہوئے تھے, اور اگر قوم کے لوگ دیکھیں گے تو ابھی بے خودگی بدتمیزی کریں گے, اور مہمان کے ساتھ ایسا سلوک مزاح نہیں کر سکتے, بہت زیادہ رہتے وہ تو پسند نہیں آیا کہ وہ مہمان کی عزت. اتنے میں ان کی بیوی جو تھی سب سے بڑی چڑئی, اس نے پھیلا دیا پورے محلے میں, وہ بہت خوبصورت کا ہے, قوم تو پڑی, آپ نے بہت سمجھایا, منایا, ڈرایا اللہ سے ایسا نہ کرو. اور بنا دن بندو کھائے, یہ میری بیٹیاں ہیں تم ان سے شادی کرو, خواہشات کی تکمیل کرنا ہے تو شادی کر کے ان سے خواہشات کی تکمیل کرو. لیکن کہاں ہو سکتا ہے, جب شیطان غالب آتا ہے تو حیا مر جاتی ہے اور سب کچھ بھول جاتا ہے. آپ کچھ مجبور سے محسوس ہوئے, عاجزی لائق ہوئی تو کہا رب انصرنی علی القوم المفسدین, اے اللہ اس فاسد قوم پر میری مدد فرما. فرشتے جبریل علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے, اور میرے جبریل علیہ السلام تھے, حضرت اسرافیل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتے تھے, محسوس کر لیا کہ اب یہ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں, تو کہنے لگے یہ لوط گھبراؤ نہیں, اب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں, آج ہم اس قوم کی تباہی لے کر کے آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد ان خبیث کمینی ذلیل لوگوں نے آپ کے گھر کا دروازہ توڑ دیا, اندر داخل ہو گئے, چیخ رہے لوگ کہاں ہے وہ تیرے مہمان, کہاں ہے تیرے مہمان. آپ بہت گھبرا اٹھے, پھر جبریل امین کہا آپ گھبرائے نہیں, ابھی میں ان کے سارے دمخم نکال رہا ہوں. ایک پر ذرا سا ہلایا جتنے لوگ پہنچ گئے سب آتے ہو گئے, سب کی آنکھ کی روشنی چلی گئی. اب چیخ کے کہتے ہیں ارے لوٹ تو بڑا جادوگر ہے, بھاگو جلدی بھاگو, بڑا جادوگر ہے, بھاگو جلدی بھاگو. اب کہاں بھاگو, فلم میں گیا تو سنا ابراہیم دوشا, اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس موسیٰ لے کر کے آئے خوشخبری, بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے. صدوم والے, صدوم کی آبادی اس وقت یعنی اندازہ لگائے کہ 3500 سال پہلے اگر کسی شہر کی آبادی 500,000 آدمیوں کی ہو تو شہر کتنا بڑا ہو. آبادی کا تناسب کیا, زمین کا بیشتر حصہ غیر آباد تھا, اور صدوم شہر کی آبادی 500,000 آدمیوں کی, کتنا بڑا شہر تھا وہ, اور یہ زمین کا سب سے بڑا شہر, 500,000 آبادی والے شہر. فرمایا اچھا ابھی تباہی بچا رہا ہوں, بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے, بے شک اس کے بسنے والے ظالم ہیں, ستم کا ہے. اور لوطن ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اس شہر میں لوط بھی تو رہتے ہیں. قالوا نحن اعلم من فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين. کہا اس میں تو لوط بھی ہے, فرشتے بولے ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ اس میں ہے, ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دے دیں گے, مگر اس کی عورت کی کوئی رہ جانے والوں کے سے. لوط علیہ السلام یہ بشارت دے دی کہ اب عذاب اترنے والا ہے, میرے ساتھ کون کون ہے, کون کون چلے گا, تیار ہو گئے. آپ نے اپنی بیوی کو لیا اور کہا کہ چلیں گے نا تو پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھنا, پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھنا تو بھی عذاب میں آ جائے گی. نکلے جب چلنے لگے تو بیچے مڑ کے دیکھ دیا, ہائے میری قوم, ہائے میرے قوم کے لوگ, منع کیا تھا نا بیچے مڑ کے دیکھو, ایسا تو سجدہ تو بھی نہیں مسے, نکل گئے آپ جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے. وقت کے بعد جبریل امین علیہ السلام سدو شہر کو زمین کی تہوں سے اٹھایا, اوپر اور وہیں سے الٹ گیا, الٹنے کے بعد پھر اوپر پتھر 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 کی باری, اور ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوتا تھا, وہ پتھر وہیں جا کر کے لگتا تھا. یہ برمان جات سن روکن سیا بہن وبا بہن ذرا, اور جب ہمارے فرشتے لوٹ کے پاس آئے ان کا آنا اسے ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا, اور انہوں نے کہا نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے, بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے, مگر آپ کی عورت مرے جانے والوں میں سے, اس پر تو عذاب آنا ہی آنا ہے. بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں, ان کی نافرمانیوں کا یہی بدلہ ہے, اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے. تو اب تباہی مچ گئی. آخر آج دیکھیں کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَجَّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ, اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے. کیا مطلب, یعنی یہ عرب کے لوگ ان علاقوں سے گزرتے ہیں, ان کھنڈرات کو دیکھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ کا عذاب اترا تھا, اس کے باوجود بھی ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ اگر قوم لوط پر ان کے پیغمبر کی آواز پر لبیک نہ کہنے کے بدلے میں اتنا بڑا عذاب اترا کہ ہمارے اوپر عذاب اتر جائے, گزرتے مگر سوچتے نہیں. عقل والوں کے نشان ابراہیم علیہ السلام کا لوط علیہ السلام کا قسم کا مت بہت مختصر تھا. اب حضرت شعیب علیہ السلام وہی لمجنا قوم شعیب مدین کی طرف ان کے رو قوم شعیب کو بھیجا, اس نے فرمایا میری قوم اللہ کی بندگی کرو, پچھلے دن کی امید رکھو, یعنی پچھلے دن مجھ سے کیا ہو, اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. دونوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا, تو سب اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے. پوری کیفیت گزر چکی ہے سورہ آراف سے. حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت ان لوگوں کو سمجھایا مگر پوری قوم ان کا جرم تھا. قوم شعیب کا جرم یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ان کے خریدنے کا ایک پیمانہ ہوتا تھا, دینے کا دوسرا پیمانہ. یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ مجھے صرف پاؤنڈ کے بارے میں اب تک کسی نہیں معلوم کہ مطلب اس میں کتنے آؤنس کا ایک پاؤنڈ ہوتا ہے, تو نہیں معلوم. 60 اچھا اپنی ایک شیر میں 16 شتاک ہوتا تھا, 4 شتاک کا ایک پاؤ. فائدہ معلوم تو لینے کا ایک پیمانہ, دینے کا ایک پیمانہ. لینے کا پیمانہ جو ہوتا تھا وہ بڑا ہوتا تھا اور دینے کا پیمانہ چھوٹا تھا. یادر کی کہ ناپ دور کی کمی کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے, وہ شرح میں دھوکہ دینے والا بہت بڑا مجرم ہے. لیکن کیا کیجیے گا, حالات ایسے بدل چکے ہیں. وزیر خبر خدا کی سنجیدگی سوچیے, کبھی لگتا ہے کہ اپنے اسلام پر امن آدمی کیسے کرے. اتنی مجبوریاں پیدا ہو گئی, اتنی مجبوریاں. حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں گئے, گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا بیچا جا رہا. حضور کا سبحان اللہ رحمت اللہ العالمین گئے, ایک ڈھیری میں آپ کے ہاتھ اندر ڈال دیا, اندر سے کچھ گیرا تھا گیہوں نے. اور مجھے یہ کیا ہے, صحابی ہوں گی حوصلہ ہو گیا. حضور نے وہیں کہ اگر بے و شرع میں کوئی شخص خیانت کرتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے. آیت جانتے ہیں, کوئی چیز بیچی جائے تو اس کے آیت کو بیان کر دینا ضروری ہے. یہ اسلام کا نقطۂ لگا ہے. لیکن آج کل اگر اپنے آیت کا آپ جائیں گے تو کوئی سامان خریدے گا. یعنی ایسی دنیا بدل چکی ہے. ایسی حضرت امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کپڑے کا بزنس, بہت بڑے بزنس, بہت بڑے بزنس مین تھے کپڑے, کروڑ میں ان کا بزنس چلتا تھا. ہمارے آدم دیتا ہوگا کپڑے کے بہت سارے تھار آئے, تو کپڑوں کے اندر کچھ تھوڑا سا آئے تھا, کوئی بات نہیں ہوگی, کوئی کام پڑ گیا ہو اور کچھ. ایک شخص کو دیا کہ کو جا کر کے بیچ, لیکن بتلا دینا کس کے اندر آئے تھے. بڑا تو فرمائیے گا, وہ گیا بیچنے کے لیے, بیچ کر کے لایا. آپ نے پوچھا کہ اس آیت کو بتا دیا تھا؟ کہا وہ حضرت میں تو پھول گیا. اللہ کیا کام ہے, بھول گیا. کئی کروڑ ڈالر میں ڈال سکتا تھا, دینار اور اس کو کیسے غریب ہو سکتا تھا. لہذا میری پوری نہیں ہے, یہ ہے بیو شرع کا ٹو. لیکن کیا کیجیے گا, مجبوری ہے. آج کل اگر آپ بتا دیں تو دنیا ہی بدل چکی ہے. اللہ معاف فرما, اللہ سب کر. تو یہ ان کا عمل تھا کہ وہ لوگ نہ طور میں کمی کرتے. آپ نے ان کو ڈانٹا کہ ایسا نہ کرو, اور کوئی بھی کیا پورا پورا ناپ تول کر دیا کرو, تو پوری قوم بھی کر دے گی, تو آئے اصلاح کر دیں گے ہماری صاحب. اے شعیب اگر تم نہیں رکے, اگر آپ کی تاریخ سے زبان کھول نہ تو لگو خرجن نہ کر, ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے. اللہ تو ان پر انداز اور رجحا ملا تباہی. ایک ایسی چیخ آئی تھی تو اس چیخ نے بالکل زمین کو ہلا دیا, مکانات ٹھہر رہے گئے. پھر تیسرا ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, صہیب علیہ السلام, تین چوتھا اور آد اور سمود کو ہلاک فرمایا, اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں, اور شیطان نے ان کے کرتوت ان کی نگاہ میں پھٹے کر دکھائے, اور انہیں راہ سے روکا, اور انہیں سوچتا تھا, اور قارون اور فرعون اور حامان کو, اور بے شک ان کے پاس موسیٰ اور شن نشانیاں لے کر آیا, تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے, تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا, تو ان میں کسی پر ہم نے ٹکراؤ بھیجا, اور ان میں کسی کو چنگھاڑ میں آ لیا, اور ان میں کسی کو زمین میں دھسا دیا, اور ان میں کسی کو کرایا, اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے, ڈبویا, اگر اپنا ڈبویا اور میں کسی کو ڈبویا اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے, ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یہ پورے پیغمبروں کا سلسلہ جا فرمایا گیا کہ کس پر کون کون عذاب آیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آسمان سے پتھر برسائے گئے تباہ ہو گئے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو مدین میں تھی اس پر چیخ آئی, زلزلہ آیا, تیز آواز آئی, وہ ہلاک کر دیے گئے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی تیز ہوا بھیجی, اس ہوا کی کیفیت بیان فرمائی گئی کہ ہوا اتنی تیز آدھی تھی, وہ اتنی تیز آدھی تھی کہ آدمی کو اوپر لے جاتی, نیچے سے اٹھا کر کے اوپر لے جاتی اس آدھی کیفیت, اور اوپر سے اس آدمی کو الٹا کر دیتی, الٹا کر کر کے زمین پر پٹکتی تھی تو اس کی گردن خود بخود کٹ جایا کرتی. یہ آدھی کیفیت بیان فرمائی گئی. اور قوم سمود پر چیخ آئی, اسلسل باتیں بیان کیا گیا ہے. فرعونیوں کو ڈبو دیا گیا, فرعون کا ایک وزیر اس کا آمان, اور جو ہے وہ قارون جو اس کا درباری تھا بڑا امیر تھا, جب انہیں ڈبا دیا گیا. یہ سارے عذاب کے واقعات قرآن بیان فرما رہا ہے, جو بیان فرما رہا ہے تاکہ اہل مکہ سے اہمیت حاصل کرے. اپنی آنکھ کھولنے کا وقت موجود ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا, یہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے, اللہ جانوں پر ظلم نہیں کرتا. ایک بات بڑی پیاری تفسیر کرنے کا فرمائی یہ کہ اللہ جل شانہ اگر ساری کائنات کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے جب بھی وہ ظلم نہیں, جب بھی وہ ظلم نہیں, اس کا عدل ہی کہا جائے گا. اللہ کے لیے ظلم کا کوئی سوال نہیں. ولا يظلمون فتيلا, قرآن کی آیت کریمہ. فتیل جانتے ہیں کہتے ہیں فتیل, جب آپ کھجور کھاتے ہیں, کھجور جب پھاڑتے ہیں تو اس میں جو بیج ہوتا ہے نہیں, بیج کا جو بیج کا حصہ تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے نا, اس میں ایک پتلی سی دھاری سفید سی ہوتی ہے, اس کو فتیل بولتے ہیں. اللہ اس کے برابر بھی کسی کو ظلم نہیں کرتا ہے. ولا يظلمون فتيلا, اگر چاہے سب کو جہنم میں ڈال دے, اگر چاہیں تو ہر گنہگار مسلمان کو جنت میں ڈال دے, سکتا ہے بات ختم. اب آخر میں اس بحث کا ایک خلاصہ پیش کرتا ہے قرآن, بڑی پیاری مثال جس کی بنیاد پر سورہ عنکبوت کو عنکبوت کہا جاتا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل عنکبوت, ان کی مثال یعنی کافروں کی مثال جنہوں نے اللہ کی طرح اور مالک بنا لیے ہیں. مکڑی کی طرح اس نے چادے کا گھر بنایا, اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر. کیا اچھا ہوتا اگر چاہتے سب کا بھی عالم. یہ تفسیر قرآن دیا ہے, اسی طرح سے مکڑی جالا سمجھتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ آندھی آئے, طوفان آئے, بارش آئے, میرا گھر بالکل محفوظ ہے, پروٹیکٹڈ ہے, یہ کوئی چیز پر اثر نہیں کر سکتی. ذرا سی تیز ہوا چلی تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یاد رکھیے قرآن نے تین مثالیں دی, ایک طرح کے کفر کے, اس میں یعنی کفر کے معتقدات اور شرک کے معتقدات کی بے حقیقتی کی تین عظیم مثالیں قرآن نے دیا. سورہ رعد شریف کے اندر, سورہ ابراہیم شریف کے اندر اس کی مثال دی ہے, اور راک سے بھی ہے. راک جو عمل کرتے ہیں وہ راک کا کھیل ہے, سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا مگر ہوا کا ہلکا سا جھونکا ہے اس سے اڑا کر کچھ کام نہیں کرا. دوسری مثال دی ہے سورہ نور شریف کے اندر, یہ کافروں کے عمل کی مثال جیسے خراب ہے ریتیلا چمکتا ہوا ریتیلا میدان, کہ دیکھنے پانی محسوس ہوتا ہے, اس کو عربی میں سراب بولتے ہیں. آدمی دیکھتا ہے سمجھتا ہے بہت کچھ ہے لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے, کچھ نہیں, وہاں گیا تو کچھ نہیں ملا. اور تیسری مثال یہ دی ہے مکڑی کے جالے کی, مکڑی جانے سے تو سمجھتے بہت مضبوط بنائی لیکن جب ہوا چلی ختم. یہ کفار سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا, مشرک سمجھتے ہیں بہت کچھ کر لیا ہے, حقیقت کیا ہوتی ہے کچھ بھی نہیں, آخرت میں ان کو کچھ اثر ہو جائے گا. بے شک اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں, اور وہی عزت و حکمت والا ہے. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے. انہیں علم والے ہی سمجھتے ہیں. اور اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے, بے شک اس پہ نشانی ہے, نشانی ہے مسلمانوں کی. اس حدیث کی روشنی میں ایک بات سمجھے, بڑی زبردست بات ہے. یہاں پہ حضرت عمر ابن مرہ فرماتے ہیں کہ کلام اللہ شریف کی جو آیت میری تلاوت میں آئے اور اس کا تفصیلی معنوں کا مطلب میری سمجھ میں نہ آئے تو میرا دل دکھتا ہے, مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے, اور میں کرنے لگتا ہوں کہ کہیں اللہ کے نزدیک میری گنتی جاہلوں میں تو نہیں ہو گئی. کیونکہ فرمان الہی یہی ہے کہ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن سوائے عالموں کے دوسرے سمجھ نہیں سکتے. اب قرآن کی تفسیر کے حوالے سے آپ جانیں, بڑے بڑے علماء سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ اللہ اس کا کیا مان لیا جائے, کیا. لیکن آج کل کے کم علم لوگوں نے, کم علم کا بے علم لوگوں نے قرآن کو اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق طرح طرح سے الٹا سیدھا معنی بنانا شروع کر دیا. کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے مسائل اور اس کی مثالوں سے فائدہ وہی شخص حاصل کر سکتا ہے. یہ مثالیں ہیں, ہم بیان فرماتے ہیں کس کے لیے, عالموں کے لیے, عالم جانکاروں کے. اور عالم سے مراد یہ نہیں کسی مدرسے سے پڑھ کر کے آئے, کوئی ضروری نہیں. اللہ علم وحی کا فرما کے عالم بنا دے, وہی بہت ہے. ایسے سیدنا خواجہ ابو الحسن خلقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی کا کام کرتے تھے, کہیں ایک دن مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے, کہیں پڑھنے نہیں گئے, اتنے بڑے عالم تھے کہ اللہ اکبر. علم وحی بھی تھا, یہ لدنی تھا. قرآن کے فہم تک جہاں تک آدمی کا دماغ پہنچے قبول کرے, اور جب اس کی کوئی بدھی سلجھنے میں نہ آئے وہ کر, آپ تو بہت کافی وسائل پیدا کر دیے گئے ہیں کہ عظیم تفسیریں اٹھا کر کے دیکھ لو, کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا. اپنی طرف سے کچھ لگا تفصیل گر رہا ہے, حرام کرائی گئی تفسیر سے علماء کی تفسیر سے ہٹ کر کے, پہلے کی تفسیروں سے ہٹ کر کے اگر کسی شخص نے اپنی رائے اس میں ظاہر کی, اس وقت دلیل حرام قرار دیا گیا. اور قرآن کی فہم جسے ادا ہو جائے, قرآن کہتا ہے کہ اس کو عالم لوگ سمجھتے ہیں. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے ہیں, بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے. اس میں آسمان کی پیدائش میں زمین کی پیدائش سے کون فائدہ حاصل کرتا ہے, اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے مسلمان کو. اور جو مسلمان نہیں ہے وہ ان کو تو صرف یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے استعمال میں ہے, لیکن کیوں استعمال میں ہے یہ عارفین جانتے ہیں. صوفیاء کی کتابیں پڑھیں تو دنیا کی زمین کی آسمان کی تاریخ رب کریم قرآن پاک کی تلاوت تفسیر پہ اگر اسے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما, اور جو کچھ بھی تلاوت تفسیر ہوئی اس اپنی بارگاہ کرم شرف کو ملتا فرما. فی الحال آج قرآن پاک کے روحانی فیضان ہمارے دلوں پر جاری فرما دے, اور قرآن پاک کو دنیا اور آخرت میں ہر منزل پر ہمارے لیے لمبار رحمت مربت شفقت کرنے والا بنا دے. قبر کی تاریکی میں, حشر کے میدان میں, میدان عمل پر, پل صراط پر, ہر جگہ ہماری مولا قرآن پاک کو ایک بہترین ساتھی کی شکل میں بنا دے, اور جنت میں ایک بہترین بدگزار بنا دے. وصلى الله تعالى على خير خلق الأمور عرشك سيدنا مولانا محمد وعلي وآله أجمعين برحمتك يا راحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله 20 بار محمد.